الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سن 10 ہجری میں ماہ ذوالحج کی 10 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کی ادائیگی کے سلسلہ میں میدان عرفات میں تشریف فرما تھے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت 3 نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن اور امام ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم میں مذکور ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 دن تک بقید حیات رہے اور پھر رحلت فرما گئے. مذکورہ آیت کے ان الفاظ کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہوا ہے، شریعت اسلامیہ کے احکام میں کسی قسم کی کوئی کمی یا خامی باقی نہیں رہی، اس نے اس طرح اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوات و تم التسلیمات کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. اور آج جس طرح دین اسلام کو ترک کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا کفر و ارتداد ہے، اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات کو قولن یا فعلن ناقص و نامکمل کہنا بھی قرآن کریم کی اس آیت کی صریح خلاف ورزی اور نافرمانی ہے. تکمیل دین اور اتمام نعمت کا اعلان الہی ہو چکنے کے بعد اب اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کو اپناتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے اپنانے کی ترغیب دیتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، تو ایسا شخص ظاہر ہے کہ شریعت ساز کہلائے گا اور ایسا کام ایجاد بندہ شمار ہوگا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تکمیل فرما چکا ہے، تو آج کوئی نئی چیز دین میں داخل کرنا نہ صرف دخل در معقولات بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اس بدظنی کے اظہار کے مترادف ہے کہ اللہ کا دین ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس میں تو ابھی بھی فلاں فلاں امور یا اعمال کے اندراج کی کمی باقی ہے. یا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمیں پورا دین نہیں پہنچایا اور تبلیغ رسالت میں معاذ اللہ کوئی کوتاہی برتی ہے. اس طرح گویا اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ہی تکذیب کا ارتکاب کیا، جو کہ ایک جرم عظیم ہے. جرم شریعت سازی اور دینی ایجادات کے سلسلہ میں ہماری یہ بات کوئی مفروضہ ہے، نہ کسی شاعر کے تخیل کی بلند پروازی کا نتیجہ، بلکہ یہ ایک امر واقع ہے کہ ایسے لوگ بھی بکثرت موجود ہیں جنہیں ہم شریعت ساز کہہ رہے ہیں، اور ایسے افعال کی فہرست بھی خاصی طویل ہے جنہیں ایجاد بندہ کہا جا سکتا ہے. اور شریعت سازوں کی یہ دینی ایجادات بعض حدود و قیود کو چھوڑ کر اپنی شکل و صورت اور طریقہ و حیات قضائی کے اعتبار سے ایسے خوبصورت اسلامی رنگ میں پیش کی جاتی ہیں کہ شرعی امور اور ان ایجادات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ناخواندہ خواتین و حضرات اور واجبی سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس دام ہم رنگ زمین میں بآسانی گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سنت و ثواب کے حوالہ سے جب ان امور کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ان خود ساختہ اعمال پر شرعی اعمال کا دھوکہ ہو جاتا ہے. مگر در حقیقت ان اختراعات کو اسلام، شریعت، عبادات مسنونہ اور اعمال صالحہ سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ایجاد نو اور سری دھوکا ہی ہوتے ہیں، جنہیں آپ ذرا مہذب انداز سے حسین دھوکے کہہ سکتے ہیں، اور ایسے افعال کو ہی شرعی و فقہی اصطلاح میں بدعات کہا جاتا ہے۔ ایسے امور کی مذمت بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے، صحیح بخاری و مسلم اور مسند امام احمد میں ارشاد نبوی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا عمل ایجاد کیا جو در حقیقت اس دین میں سے نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود و نامقبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو ایسی ایجادات دینیہ کی سختی کے ساتھ مذمت فرمایا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین، عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین رحمہم اللہ، اور علماء امت آج تک خطبات جمعہ اور وعظ و تبلیغ کی مجلسوں میں اس خطبہ مسنونہ کو دہراتے آ رہے ہیں جو صحیح مسلم، سنن اربعہ، مسند احمد، بیہقی، دارمی اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے، جس میں ارشاد نبوی کے یہ الفاظ بھی ہیں، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین افعال نئی دینی ایجادات ہیں، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر ایسی ایجاد بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی و ابن خزیمہ میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ جبکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے اور بدعات سے بچنے کے بارے میں ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ و مسند احمد، اور صحیح ابن حبان و سنن دارمی میں ارشاد نبوی ہے، مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص تا دیر زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے میں تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، عضو علیہا بن نواجز، اسے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رہو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں پیدا کیے جانے والے نئے امور سے بچ کر رہنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ الفاظ آپ نے اس وقت ارشاد فرمائے جس کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَعَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِذَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا بلیغ واعظ فرمایا کہ جس سے ہمارے دل دہل گئے اور آنکھیں برس اٹھیں، فقلنا یا رسول اللہ کانہا موعظۃ مودع فاوصنا، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی الوداع کرنے والے کا واعظ ہو، آپ ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان تعمر علیکم عبد، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے اور امیر کی سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تم پر کوئی غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ اور آگے پھر آپ نے مذکورہ وصیت فرمائی جس میں بدعات سے بچنے کا حکم فرمایا۔ ہم یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور سنتے بھی رہتے ہیں، مگر معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی، اور نبوی پیمانوں کو چھوڑ کر اپنے ہی پیمانوں سے جسے چاہتے ہیں کارے ثواب قرار دے کر اپنا لیتے ہیں۔ اپنے دنیاوی امور میں تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم ہزار بار سوچتے ہیں، 10 روپے کی کوئی چیز خریدنا چاہیں تو سارا بازار چھان مارتے ہیں اور جہاں سے سستی اور اچھی کوالٹی کی چیز ملے وہاں سے لیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا دین اتنا ہی بے دام اور سستا سودا ہے کہ اس کے امور میں ہم اصلی و نقلی کے بارے میں سوچنا، قرآن و سنت کی دلیل طلب کرنا یا بالفاظ دیگر ان کی کوالٹی کا جانچنا اور پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ کہ دین، نیکی اور ثواب نام ہے اللہ تعالی کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تعمیل کا، اور اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے اگر اللہ اور رسول کی مہر تصدیق والا ہے تو فبہا، ورنہ دین و شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی بھی عمل بظاہر چاہے کتنا ہی اچھا اور موجب اجر و ثواب محسوس ہو رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول تبھی ہے جب اسے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرمائیں۔ جبکہ یہ ایک جانی بوجھی بات ہے کہ اللہ اور رسول اسی عمل کو پسند فرماتے ہیں جس کا حکم خود اللہ تعالی نے دیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہو یا اس کی ترغیب دلائی ہو۔ لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اس کا موقع بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آیا ہو، کوئی خاص مجبوری اور امر مانے بھی نہ ہو، تب بھی آپ نے نہ خود وہ کام کیا نہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے کرنے کا حکم یا اشارہ فرمایا، اور نہ ہی قرون خیر میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہو۔ تو پھر ایسے کام میں خیر و بھلائی اور اجر و ثواب کی توقع رکھنا بالکل عبث ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا باعث سعادت و برکت اور کار اجر و ثواب ہے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف اور سنن دارمی میں ارشاد نبوی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنا والحسنۃ بعشر امثالہا، جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اسے نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور صرف میم الگ ایک حرف ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ تلاوت قرآن کار ثواب تو ہے ہی اور اللہ تعالی کے بندے اس کے قریب تر اس وقت ہوتے ہیں جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، مسند احمد اور سنن بیہقی میں ارشاد نبوی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہو، پس اس حالت میں تم بکثرت دعا کیا کرو۔ اب اگر کوئی شخص قرب الہی کے اس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے تو آپ ہی بتائیں کہ اس کا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس حالت میں نہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے اور نہ ہی اللہ اور رسول نے اس کا حکم فرمایا ہے، بلکہ الٹا اس طرح سجدہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں ارشاد نبوی ہے، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا خبردار مجھے رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں تو پھر سارا مسئلہ ہی بآسانی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ بالکل یہی حال ان تمام دینی ایجادات و اختراعات یا بدعات کا ہے جسے کسی نے خود اپنی مرضی سے اور اپنی ہی طرف سے دین میں داخل کر کے اس پر عمل شروع کر دیا ہو۔ ان اصولی امور کے پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو آپ کو سینکڑوں ایسے اعمال نظر آ جائیں گے جنہیں اسلام کے نام لیواؤں نے دین کا حصہ بنا رکھا ہے، حالانکہ کتاب و سنت، تعامل صحابہ اور علماء امت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ دور نہ جائیں، اسی ماہ رواں ماہ رجب میں سر انجام دیے جانے والے بعض امور پر ہی غور کر لیں اور ان کی سند کا پتہ چلائیں تو بات صاف ہو جائے گی۔ مثلا بعض لوگوں نے اس مہینے میں کئی روزے ایجاد کر رکھے ہیں، کسی کو معراج شریف کا روزہ کہا جاتا ہے، کسی کو مریم روزہ کا نام دیتے ہیں، کسی کو ہزاری روزہ اور کسی کو لکھی روزے کے نام سے پکارتے ہیں۔ حالانکہ یہ روزے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں اور نہ ہی ان کا حکم فرمایا یا ترغیب دلائی ہے، بلکہ اس کے برعکس سنن ابن ماجہ میں مذکور ایک ضعیف سند والی روایت میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام رجب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس روایت کی سند تو ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے جس سے مذکورہ حدیث کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر ماہ رجب میں لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو ان کے سامنے کھانے کا برتن رکھ کر ان کے ہاتھوں پر اپنے کوڑے سے چوٹے مارتے اور فرمایا کرتے تھے، کلو فانما شہر کان تعظمہ الجاہلیہ، کھاؤ اس مہینے کی ایسی تعظیم تو اہل جاہلیت کا شیوا ہے۔ اس روایت کو کبار محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے خود ساختہ یا عہد جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والے روزوں کی ممانعت فرما رہے تھے، ورنہ اگر کوئی شخص ہر دوسرے دن کا روزہ رکھنے والوں میں سے ہو جسے کہ صوم داؤدی کہا گیا ہے تو وہ حسب عادت روزے رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی سال بھر ایام بیض یعنی چاند کی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے والا شخص بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ روزے مسنون ہیں، اور ہر ہفتہ میں پیر اور جمعرات کے 2 روزے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یا بزرگوں نے فرمایا جیسی سند سے بیان کردہ روزے رکھتا ہے تو وہ بدعات میں شمار ہوں گے، ان کا نام اب لکھی رکھیں یا ہزاری، اور انہیں مریم روزہ کہیں یا معراج کا روزہ مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ اربعہ اور علماء دین رحمہم اللہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اسی ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو ایک خود ساختہ نماز ادا کرتے ہیں جسے صلاۃ الرغائب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نماز جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شام کو مغرب و عشاء کے مابین پڑھی جاتی ہے، جس کی 12 رکعتیں قرار پائی ہیں۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 12 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف، پڑھنے اور پھر سجدہ میں گر کر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکت والروح، پھر سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، اور پھر دوسرے سجدہ میں پہلے ہی کی طرح کرے، اور کئی موضوع من گڑت روایتیں بیان کر کے اس نماز کی فضیلتوں کے پل باندھے جاتے ہیں، جنہیں سن کر علم دین سے بے بہرہ اور اصلی و نقلی کی پہچان سے لاپرواہ لوگ حصول ثواب کے لیے کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ حالانکہ معروف مفسر قرآن، عظیم محدث اور معتبر مورخ اسلام امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول، یہ نماز قطعاً بے بنیاد اور بے ثبوت ہے۔ اور علامہ عراقی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین للغزالی کی تخریج میں مذکورہ نماز والی حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور علماء سلف رحمہم اللہ میں سے کسی سے بھی اس نماز کا ثبوت نہیں ملتا، اور نہ خاص ماہ رجب کی پہلی جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب کی فضیلت کسی حدیث صحیح میں وارد ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ علم حدیث کی معرفت رکھنے والے علماء و محدثین کرام کے نزدیک جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ اس صلاۃ الغائب کے بارے میں دیگر فقہی مکاتب فکر اور محدثین و مجتہدین کی طرح ہی حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام بھی خوش فہم نہیں ہیں، بلکہ فقہ حنفیہ کی کتب میں بھی کھل کر اسے جعلی و من گھڑت اور بدعت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حاشیۃ الاشباح للحموی سے نقل کرتے ہوئے معروف و متداول حنفی کتاب رد المحتار، حاشیہ و شرح در مختار کی جلد اول صفحہ 544 پر صلاۃ الرغائب کے بارے میں لکھا ہے، قد حدثت بعد 480 من الہجرہ، یہ نماز 480 ہجری کے بعد ایجاد ہوئی ہے، وقد صنف العلماء کتبا فی انکارها وذمها وتسفیہ فاعلها، علماء کرام نے اس کے انکار و مذمت اور اسے ادا کرنے والوں کے احمق پن پر کئی کتابیں لکھی ہیں، ولا یغتر بکثرت الفاعلین لها فی کثیر من الامصار، اور کثیر شہروں میں اس نماز کو ادا کرنے والوں کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اور آگے چل کر صفحہ 660 پر لکھا ہے، وَلِذَا مَنَعُوا عَنِ الْاِجْتِمَاعِ لِسَلَاةِ الرَّغَائِبِ الَّتِي أَحْدَثَهَا بَعْضُ الْمُتَعَبِّدِينَ، اور اسی لیے اہل علم نے اس نماز یعنی صلاۃ الرغائب کے لیے جمع ہونے سے منع کیا ہے، جسے کہ بعض جاہل صوفیاء نے ایجاد کیا ہے، لِأَنَّهَا لَمْ تُؤْثَرْ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي الْمَخْصُوصَةِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَيْرًا مَوْضُوعًا، اور بذات ہی نماز تو ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس مذکورہ کیفیت کے ساتھ مخصوص راتوں میں اس طرح کی کوئی نماز معصور و ثابت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بعض دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے اقوال و ارشادات سے بھی مذکورہ نماز کے بے اصل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا حافظ ابن الجزری نے الحسن الحسین میں اس نماز والی روایت کے بارے میں فرمایا ہے، فلا تصح وسندها موضوع باطل، یہ صحیح نہیں ہے اور اس کی سند من گھڑت اور باطل ہے۔ اور شارح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ اپنی ایک دوسری کتاب المجموع شرح المحذب میں فرماتے ہیں، صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف نماز جو ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے مابین 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور 15 شعبان کی رات کو ایک نماز 100 رکعتوں پر مشتمل پڑھی جاتی ہے جو صلاۃ الخیر کے نام سے معروف ہے۔ یہ دونوں نمازیں منکر ترین بدعت ہیں، اور کتاب قوت القلوب اور احیاء علوم الدین میں ان نمازوں کے مذکور ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور ان نمازوں کے بارے میں بیان کی جانے والی حدیث سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ سب باطل ہیں۔ اور اہل علم میں سے ایک صاحب پر ان نمازوں کی شرعی حیثیت مشتبہ ہو گئی، اور انہوں نے چند اوراق پر مشتمل ایک رسالہ بھی لکھ مارا، اور اس میں ان نمازوں کا استحباب ذکر کر دیا۔ اس رسالہ سے بھی دھوکہ نہ کھایا جائے، کیونکہ وہ رسالہ زلات العلماء کے قبیل سے ہے۔ اس میں انہوں نے مغالطہ سے کام لیا ہے، اور الشیخ الامام ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسی نے ان کی رد میں ایک نفیس کتاب لکھی ہے، جس میں بڑے عمدہ طریقہ سے ان کا بطلان ثابت کیا ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کے الفاظ کا ترجمہ مفہوم ہے، جبکہ امام طرطوشی نے امام ابو محمد مقدسی سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، لم یکن عندنا ببیت المقدس صلاۃ الرغائب هذه التي تصلى في رجب ولا في شعبان، واول ما حدثت عندنا صلاة شعبان في سنة 48 و 400۔ ہمارے یہاں بیت المقدس میں یہ نماز صلاۃ الرغائب نہیں پڑھی جاتی تھی، جو کہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی 15 شعبان کی نماز مروج تھی، اور یہ شعبان والی نماز تو سن 448 ہجری میں ایجاد ہوئی ہے۔ ایسے ہی کئی دیگر محققین علماء کرام نے اس صلاۃ الرغائب کو غیر مستحب بلکہ مکروہ منکر بدعت قرار دیا ہے، اور رجب کے روزوں اور اس خود ساختہ صلاۃ الرغائب کی طرح ہی اس ماہ کی 27 تاریخ کو بعض لوگ رات کو شب معراج ہونے کے زعم میں جشن مناتے ہیں، رات کو چراغاں کرتے اور خود ساختہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان امور کی شرعی حیثیت متعین کرنے سے پہلے ضروری امر تو یہ ہے کہ شب معراج کا تعین کیا جائے، لیکن جب محدثین و مورخین کی تالیف کردہ کتب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 27 شب کے شب معراج قرار پانے سے بھی پہلے خود ماہ رجب کے ماہ معراج ہونے پر بھی علماء تاریخ کا اتفاق نہیں ہے۔ معروف مفسر و مورخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی زخیم تاریخ اسلام البدایہ والنہایہ کے تیسرے جز صفحہ 108 اور 109 پر اسراء و معراج کا واقعہ نقل کرنے سے پہلے متعدد روایات بیان فرمائی ہیں۔ امام بیہقی کے حوالہ سے امام ابو شہاب زہری کا قول نقل کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، اسری اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل خروجہ الی المدینہ بسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ سے 1 پہلے سفر معراج کرایا گیا، اور یہی قول حضرت عروہ کا بھی ہے رحمہم اللہ۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ کے حوالہ سے حضرت سدی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، لیلا اسری بہی قبل مہاجرہ بے 16 شہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 16 ماہ قبل معراج کرایا گیا۔ لہذا حضرت امام زہری و عروہ رحمہ اللہ کے اقوال کے مطابق ماہ معراج ربیع الاول بنتا ہے، جبکہ وہ بھی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تو اسراء و معراج کی احادیث کا ذکر ہی اوائل بعثت کے واقعات میں کیا ہے، اور معروف مفسر حضرت سدی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق معراج کا واقعہ ماہ ذوالحج میں بنتا ہے، اور ماہ ربیع الاول کے ماہ معراج ہونے سے متعلقہ امام زہری و عروہ رحمہ اللہ کے قول کی تائید حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ایک روایت سے بھی لی جا سکتی ہے، لیکن اس کی سند میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک انقطاع ہے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں: ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول وفیہ بعث وفیہ عرج بہ الی السماء وفیہ ہاجر وفیہ مات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن پیدا ہوئے، اسی دن آپ کی بعثت ہوئی، اسی دن آپ کو آسمان کی طرف معراج کرایا گیا، اور اسی دن آپ نے وفات پائی۔ یہاں معراج بھی ماہ ربیع الاول میں کرائے جانے کا ذکر ہے، مگر یہ روایت چونکہ منقطع سند والی ہے لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الثانی، ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ ذوالحج میں معراج کرائے جانے کی روایات بھی ملتی ہیں، اور ماہ رجب کی بھی۔ جب ماہ معراج پر ہی اتفاق نہیں تو تاریخ معراج کی تعین متفق علیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مختصر یہ کہ اسی طرح ہی تاریخ معراج میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ بات بھی حکمت الہی سے خالی نہیں کہ ماہ و تاریخ معراج پر اتفاق نہ ہو سکا، تاکہ طرح طرح کی بدعات کو وجود میں لانے والوں کو یہ بنیادی چیز ہی متفق علیہ نہ ملے، ورنہ اللہ تعالی سے کیا بعید تھا کہ تمام مورخین کا اتفاق ہو جاتا۔ لیکن اگر مشہور روایت کے مطابق ماہ رجب اور اس کی بھی 27ویں تاریخ کو ہی شب معراج مان لیا جائے، تو اب باری آتی ہے ہمارے لوگوں کے اس رات میں چراغاں کا اہتمام کرنے، جشن منانے، خوشیاں منانے کے رنگا رنگ انداز اختیار کرنے، دن کو روزہ رکھنے اور رات کو نوافل پڑھنے کی شرعی حیثیت کے تعین کی۔ دن کو روزہ رکھنے اور اس رات کو قیام کرنے یا نوافل پڑھنے کے بارے میں تو ہم رجب کے روزوں اور صلاۃ الرغائب کے ضمن میں ذکر کردہ تفصیل پر ہی کفایت کرتے ہیں، کیونکہ صاحب البدایہ والنہایہ کے مطابق رجب کی پہلی جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات کو شام کے وقت مغرب و عشاء کے مابین پڑھی جانے والی صلاۃ الرغائب دراصل اسی زام کا نتیجہ ہے کہ شب معراج رجب کے پہلے جمعہ کی رات ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرغائب کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایجاد کردہ نماز کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اب رہا شب معراج کو جشن منانے اور چراغاں کا اہتمام کرنے کا مسئلہ، تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفۂ راشدین و عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آئمہ اربعہ، علماء دین اور سلف صالحین، کسی سے بھی ہمارے یہ مروجہ امور ثابت نہیں ہیں۔ جنہیں معراج سے سرفراز کیا گیا وہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم معجزہ کے بعد ایک مدت تک صحابہ کرام کے مابین موجود رہے، مگر آپ نے نہ تو خود یہ کام کیے اور نہ ہی کسی کو ان کے کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ کے اشارہ ابرو پر جان نچھاور کرنے والے خلفاء و صحابہ اور پھر تابعین و ائمہ کسی سے بھی تو ان امور کا پتہ نہیں چلتا، اور ان جشنوں، جلسوں یا اجتماعات کی شرعی حیثیت کی تعین کے بارے میں دور حاضر کے معروف عالم اور مفتی علامہ عبدالعزیز ابن باز حفظہ اللہ نے ایک تفصیلی فتویٰ صادر فرما رکھا ہے، جس کا پورا متن یا ترجمہ تو نہیں، البتہ اس میں سے ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اسراء و معراج کی رات کا حدیثوں میں کوئی تعین نہیں ہے، اور جو کچھ اس کی تعین کے متعلق مذکور ہے وہ سب من گھڑت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ ثابت نہیں، اور اگر بالفرض اس کی تعین ثابت بھی ہو جائے تو بھی اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس دن جلسہ اور اجتماع و احتفال یعنی جشن منانا ہرگز جائز نہیں، کیونکہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسا جلسہ و اجتماع نہیں کیا، اور نہ اس دن کو کسی عبادت کے لیے ہی مخصوص کیا ہے۔ اگر اس روز اجتماع و جلسے کرنا ثواب کا کام ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے قولی یا فعلی طور پر اس کی ضرور وضاحت فرما جاتے، اور اگر اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل واقع ہوا ہوتا تو لوگ اسے پہچانتے اور وہ ان میں مشہور و معروف ہوتا، اور پھر صحابہ کرام دوسرے دینی امور و ہدایات کی طرح اسے بھی ہماری طرف منتقل کرتے، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کو نقل کیا ہے کہ جس کی امت کو ضرورت تھی۔ انہوں نے دین کے معاملہ میں کبھی سستی و غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ نیکی کے معاملہ میں وہ سب سے پیش پیش تھے۔ اگر اس رات کو اجتماع و احتفال اور جلسہ و جشن منعقد کرنا جائز اور کار ثواب ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کام سب سے پہلے خود کرتے۔ علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ناصح اور خیرخواہ تھے، اور آپ نے پیغام رسالت نہایت دیانت اور تندہی سے پہنچایا، اور اس امانت کا حق ادا کرنے اور اس فریضہ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اگر اس رات کی تعظیم کرنا، اس میں اجتماع و احتفال اور جلسہ و جشن کوئی دینی کام ہوتا تو آپ اس میں ہرگز سستی نہ فرماتے، اور نہ ہی اسے اپنی امت سے مخفی رکھتے، اور جب ایسی کوئی بات نہیں تو معلوم ہوا کہ اس رات کی تعظیم کرنا اور اس میں اجتماعات و احتفالات کوئی اسلامی فعل نہیں ہے۔ اور شب معراج کو جو چراغا کرنے یعنی بکثرت شمعیں جلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر 15 شعبان کو بھی شب قدر یا شب برات کہتے ہوئے چراغا کیا جاتا ہے، اور صرف چراغا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ بڑی زوردار آتش بازی بھی کی جاتی ہے، جبکہ 15 شعبان والی آتش بازی اور پٹاخے ہر سال لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ برباد کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اگر صرف اتنا ہی رہتا تو بھی شاید یہ مال تو آنی جانی چیز ہے کا نعرہ لگا کر بعض لوگ اس فکر سے آزاد ہو جاتے اور صاف کہہ دیتے کہ بھائی پیسے پھر کمائے ہی کس لیے جاتے ہیں، اسی لیے ہی تو کمائی کی جاتی ہے کہ خوشی و غم میں کام آئیں گے، لہذا کیا ہوا اگر خوشی کے اس موقع پر 200-400 روپے کی آتش بازی ہمارے گھر والوں نے کر لی۔ لیکن معاملہ دولت کی بربادی سے بھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس آتش بازی اور چراغاں کے دوران ہر سال ہی کئی کئی گھروں کے چراغ بھی گل ہو جاتے ہیں۔ کسی گھر میں اہل خانہ کا صرف ایک ہی لخت جگر تھا، اب ایسے میں مروجہ کھیل تماشوں کا موقع آئے تو ایسے والدین اپنے اکلوتے لاڈلے کے لیے چاؤ پیار سے دوسرے لوگوں کی نسبت بڑھ چڑھ کر اور طرح طرح کی آتش بازی مہیا کر کے دیتے ہیں۔ اب اس بات سے تو شاید کوئی بھی ناواقف نہ ہو کہ آتش بازی سے جو ہر سال جانیں ضائع ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے کتنے ہی ایسے معصوم و محبوب اکلوتے لخت جگر بھی ہوں گے جن کا جھلس کر والدین کے ہاتھوں سے نکل جانا انہیں عمر بھر کا داغ دے جاتا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے چراغ گل کر جاتا ہوگا۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی لخت جگر اکلوتا نہ بھی ہو تو وہ بھی کون سا ایسا سودا ہے کہ پیسے کے ساتھ بازار سے خریدا جا سکتا ہو؟ اور اس موقع پر آتش بازی کی نظر ہو جانے والا اگر پورے خاندان کا کفیل دار ہو تو پھر اس پر کیا کیا مصائب اور مشکلات نہ آئیں گی جن کی روزی روٹی کا ظاہری سہارا ہی چھن جائے۔ اس مالی اور جانی نقصان کے علاوہ داروگروں یا آتش بازی کی اشیاء تیار کرنے والوں کے بارے میں خبریں شائع ہوتی ہی رہتی ہیں کہ ان کے گھر میں موجود آتش گیر مادے میں دھماکہ ہو گیا جس سے سارا گھر ہی جل گیا اور گھر میں موجود عورتیں، مرد، بچے اور بچیاں بھی لقمہ اجل بن گئے اور اتنے ہمسایوں کو فلاں فلاں نقصان پہنچا۔ آتش بازی کے یہ نتائج ہر سال شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور بات آگے نکل جانے سے پہلے یہ بھی عرض کر دیں کہ اس طرح کے جانی نقصانات سے قطع نظر اس کے محض مالی نقصانات بھی ایسے ہیں کہ شریعت کی روح سے یہ فعل حرام قرار پاتا ہے۔ اور ایسے مواقع پر 200-400 روپے کی آتش بازی کرنے والوں کو پیسے کے آنی جانی چیز ہونے کا اتنا ہی اعتماد و یقین تو دیکھنے والا تب ہوتا جب کوئی لاوارث یتیم، بے بس مسکین اور بھوکا و ننگا محتاج للہ سوال کر بیٹھے تو دولت کو آنی جانی کہہ کر فضول خرچیاں کرنے والے انہیں 2-4 یا 10-20 روپے دینے کی بجائے چند دھکے اور گالیاں دیتے ہوئے بغیر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ اب ان میں احساس کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال ہر سال اتنی بڑی دولت اور انسانی جانوں کو نظر آتش کرنے والے فعل کے جواز کا مطالبہ تو شاید کوئی بھی عقل مند نہ کرے، لہذا ان سری حماقتوں کے ذکر کو تو چھوڑیں۔ البتہ چراغاں کرنے اور شمعیں جلانے کی تاریخ و اسباب قابل توجہ ہیں۔ آتش بازی اور بکثرت شمعیں یا موم بتیاں جلا کر چراغاں کرنا تاریخی اعتبار سے ایک ہی گروہ کی سازش ہے، اور سازش بھی ایسی گہری اور خفیہ کہ مسلمان سمجھنے اور اس کی تہ تک جانے کی کوشش ہی نہ کریں۔ لہذا اسے عبادت و ثواب کے نام سے نہ صرف گھروں تک رہنے دیا بلکہ مساجد بھی اس سے نہ بچ پائیں۔ اور شب معراج ہو یا شب برات، ہر دو موقعوں پر ہی چراغاں کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، اور شاید کبھی یہ صرف شب برات کے ساتھ ہی خاص تھی اور شب معراج اس سے محفوظ تھی، لیکن دور حاضر میں ایسا نہیں رہا۔ معروف و معتبر عالم علامہ ابو شامہ نے اس چراغاں کی تاریخ و آغاز اور اس کی تہ میں پائے جانے والے خطرناک محرکات کی تفصیل اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث میں ذکر فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اہل بدعت نے جو بدعات ایجاد کی ہیں اور دین خالص میں جو اضافے کیے ہیں اور جن امور میں وہ آتش پرست مجوسیوں کی روش پر چل نکلے ہیں اور اپنے دین کو لہو و لعب بنا دیا ہے، ان امور میں سے ایک نصف شعبان کی رات یعنی شب برات میں چراغاں کرنا بھی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی عمل صحیح و ثابت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے کسی ارشاد سے اس رات میں کسی خاص نماز کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی چراغاں کے بارے میں کوئی حدیث ہے۔ اور اس فعل چراغاں کو شریعت اسلامیہ سے کھلواڑ کرنے اور دین مجوس میں دلی رغبت رکھنے والوں نے ایجاد کیا ہے، کیونکہ مجوسی لوگ آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور اس کی پوجا و پرستش کرتے ہیں۔ اس چراغاں کا آغاز برامکہ کے عہد میں ہوا، انہوں نے چالاکی کے ساتھ اسے دین اسلام میں داخل کر دیا اور شعبان کی چراغاں کو ایسی ہوا دی کہ اسے سنن ایمان کے درجے پر لے آئے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان کا مقصود صرف لوگوں سے آگ کی پرستش کروانا تھا جسے کہ وہ خود پوجتے تھے، اور اس طرح وہ اپنے دین کی اقامت چاہتے تھے، جبکہ مجوسیت در حقیقت تمام ادیان عالم سے بڑھ کر خائب و خاسر دین ہے۔ اور ان کا چراغاں کی ترغیب دلانا اس لیے تھا کہ لوگ جب اپنے سامنے بکثرت شمعیں جلا کر رکھ لیں گے اور نماز پڑھیں گے تو ان کے رکوع و سجود آگ کی طرف ہوں گے۔ اور معتبر محدث و فقی امام ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مساجد میں بخور کا رواج سب سے پہلے بنو برمک میں سے یحییٰ بن خالد برمکی اور محمد بن خالد برمکی نے اختیار کیا کہ جنہیں والی سلطنت نے دینی امور کی مسئولیت سونپی تھی۔ ان میں سے محمد بن خالد تو حاجب سلطان یا شاہی دربان تھا اور یحییٰ بن خالد وزیر تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر بن یحییٰ اس کا جانشین بنا۔ یہ سب باطنی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے، لہذا انہوں نے مجوسیت یا آتش پرستی کا احیاء کیا اور مساجد میں بخور کو رواج دیا، حالانکہ پہلے صرف خلوق سے مساجد کو معطر کیا جاتا تھا اور بخور میں بھی مسجد یا کمروں کو معطر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مگر اس میں آگ کے کوئلوں سے بری ہوئی چھوٹی چھوٹی مخصوص بناوٹ کی انگیٹھیوں میں بخور کی مخصوص لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں جن کا دھواں خوشبودار ہوتا ہے اور مساجد معطر ہو جاتی ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ پھر انہیں دہکتے کوئلوں سمیت دھواں چھوڑنے کی حالت میں ہی مسجد میں صف اول کے آگے کہیں امام کی دائیں یا بائیں جانب رکھ دیا جاتا ہے۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ کے بقول آتش پرستی کے احیاء کے لیے مساجد کو معطر کرنے کا یہ طریقہ برامکہ کا ایجاد کردہ ہے، ورنہ پہلے ان بخور کی بجائے خلوق سے معطر کیا جاتا تھا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان برامکہ نے ہارون الرشید کے سامنے کعبہ شریف میں بخور کی ایسی انگیٹھیاں رکھنے کے فعل کو خوب بنا سجا کر پیش کیا، لیکن ہارون رشید ان کے اس بہکاوے میں نہ آیا، بلکہ اس نے ان کی اس سازش کا راز فاش کیا، کیونکہ وہ ان کی دسیسہ کاریوں سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ یہ لوگ کعبہ شریف میں یہ انگیٹھیاں اس لیے رکھوانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی بڑی بڑی عبادت گاہوں یعنی مساجد میں آگ رکھنے پر مانوس ہو جائیں، جبکہ آگ مجوسیوں کی معبود ہے اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ برامکہ آتش پرست مجوسیوں کی ان خفیہ تنظیموں کے سربراہوں میں سے تھے جو کہ اسلام کی عمارت کو زمین بوس کرنے، عربوں پر مجوسیوں کا تسلط جمانے اور مجوسی حکومت کا دور لانے کے لیے کوشاں تھی۔ الغرض کہ بار علماء مصر میں سے الشیخ علی محفوظ رحمہ اللہ کے بقول مساجد میں چراغاں کرنا سلف صالحین کے عمل میں شامل نہ تھا اور نہ ہی ان کے یہاں مساجد کی یوں تزئین کی جاتی تھی۔ بعد میں چراغاں کے ذریعے مساجد کو مزین کرنے کا طریقہ ایجاد کیا گیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ رمضان المبارک کی تعظیم کا ایک لازمی جز بن گیا۔ اور علماء کرام کے ان امور پر نکیر نہ کرنے کے باعث عوام الناس میں یہ فعل جڑ پکڑتے پکڑتے عقیدہ ہی بن گیا ہے۔ یہ ہیں آتش بازی اور چراغاں کرنے اور مساجد کو بخور سے معطر کرنے کی تاریخ اور اسباب و محرکات۔ اور آفرین ہے مسلمانوں کی سادہ لوہی پر کہ مجوسیوں کی سازش کو اپنے لیے عبادت بنائے چلے آ رہے ہیں، اور شب معراج، شب برات اور ماہ رمضان میں ان امور کو بجا لانا اپنے لیے عظیم ثواب و سعادت سمجھتے ہیں، اور افسوس ہے ان لوگوں کے تغافل مجرمانہ پر جو جانتے بوجھتے بھی ان افعال و دسائس کے خلاف زبان تک کھولنے پر آمادہ نہیں۔ اللہ انہیں سورہ بقرہ کی آیت 159 ان الذین یکتمون ما انزلنا میں مذکور وعید شدید سے بچنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اور سامعین کرام، اس ماہ رجب میں ہی حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کا حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ رجب کے کونڈوں کی شکل میں ایک خود ساختہ عبادت کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح اسی ماہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت کی رات میں مجلسیں قائم کی جاتی ہیں اور شیخ جیلانی کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز، خواجہ بندہ نواز اور میرا داتا وغیرہ بزرگوں کے نام پر بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان مجالس میں مردوں اور عورتوں کا ممنوع اختلاط بھی ہوتا ہے، طبلے بجائے جاتے ہیں، علم اٹھائے جاتے ہیں اور کئی ایسی دوسری برائیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جنہیں نہ صرف یہ کہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ کوئی بھی سلیم الطبع انسان انہیں گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ دین اسلام کے نام پر قائم کی جانے والی ان مجالس کو دین اسلام کی تعلیمات سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، اور ہمارے پاک و ہند میں تو ایسے میلوں اور مجلسوں کی سال بھر برمار رہتی ہے، جبکہ مصر کے خرافی لوگوں میں بدوی، رفاعی اور دسوقی کے نام پر، عدن میں عدسی کے نام پر اور یمن میں زیلئی کے نام پر جو بدعات اپنائی جا رہی ہیں، تمام محققین، علماء اسلام اور اہل بصیرت ان سب افعال کے بدعت و ضلالت ہونے پر متفق ہیں، اور جن لوگوں کو ان افعال کے جواز پر اصرار ہے ان کا بھی شاید کوئی قصور نہیں، کیونکہ حلوے نے ان کی عقل و دانش پر ایسے پردے ڈال رکھے ہیں کہ انہیں اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بعض لوگ اس ماہ رجب میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام کی سہنک تیار کرتے ہیں، جس کے کھانے میں شرکت کرنے والی عورتوں میں بعض شرطوں کا پایا جانا ضروری قرار دیا جاتا ہے، مثلا یہ کہ حضرت بی بی کی سہنک مرد نہ کھائیں اور کوئی کنیز نہ کھائے، وہ عورت بھی نہ کھائے جس نے دوسرا خاوند کیا ہو، اور جو نیچ قوم کا یا بدکار ہو وہ بھی نہ کھائے، اور اس نیاز میں فلا فلا ترکاری ضرور شامل ہو اور مصری و مہندی بھی ضرور ہو۔ اور کچھ لوگ اس مہینے میں رجبی بھی مناتے ہیں۔ ان امور کی شریعت اسلامیہ میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ خود ساختہ اور غیر اللہ کی نیازیں ہیں، اور وہ بھی صرف بر صغیر کی تیار کردہ۔ اور یہی حال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کونڈوں کا بھی ہے، جن کے مدعوین مہمانوں یا بالفاظ دیگر کونڈا خوروں کو پہلے یہ ہدایت کی جایا کرتی تھی کہ یہ اندر ہی اندر پکتے اور تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں اندر ہی بیٹھ کر کھائیں۔ اس مخصوص حلوے کو چھت کے نیچے تیار کیا جاتا ہے اور چھت کے نیچے ہی کھایا جاتا ہے، اسے باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ ان کی یہ بات محض اس حد تک بہرحال معقول ہے، اور وہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں چھت سے باہر لے جا کر نہ لے جاتی، بلکہ یہ اندر کی چیز ہے، اسے اندر ہی رہنا چاہیے۔ باہر تو وہی چیز لائی جا سکتی ہے جو بھی اخلاقی اور معاشرتی ہر اعتبار سے جائز اور ناقابل اعتراض ہو، جبکہ یہاں کم از کم دینی و مذہبی اعتبار سے معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ ان کونڈوں کا آغاز کسی شرعی دلیل کی بنا پر نہیں ہوا، بلکہ یہ تو محض ایک قصہ یا افسانہ کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت اور سلف امت کے یہاں یہ مروجہ فعل ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے آپ کو ان کونڈوں کو وجہ جواز بخشنے والی داستان عجیب کا خلاصہ بھی سنا دیں۔ وہ داستان کچھ اس طرح ہے کہ ایک لکڑہارا مدینہ منورہ میں تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا تھا، تو ونگری کی تلاش میں وہ مدینہ سے نکلا اور 12 سال کہیں بھی خوشحالی کی جھلک نصیب نہ ہوئی۔ پیچھے اس کی بیوی نے وزیر محل میں نوکری کر لی۔ ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اچانک اپنے ساتھیوں سے پوچھا، آج کیا تاریخ ہے؟ کسی نے بتایا، آج رجب کی 22 تاریخ۔ فرمایا، اگر کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ نئے کونڈے لائے اور ان میں پوریاں بھر کر میری فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہوئی تو قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ لے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی نے اس پر عمل کیا اور اپنے شوہر کے صحیح و سلامت اور مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹ آنے کی دعا مانگی۔ کونڈے اپنا رنگ لائے۔ 12 سال سے مارا مارا پھرنے والا لکڑہارا ایک مدفون خزانے کو پا لیتا ہے اور واپس آ کر وزیر محل کے سامنے ایک شاندار مکان بنا لیتا ہے۔ اچانک ایک دن وزیر کی بیگم کی نظر اپنے محل کے سامنے اس شاندار مکان پر پڑی اور پتا چلا کہ یہ اسی خادمہ کا ہے جو یہاں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اسے منگوا کر اس کا راز پوچھا گیا تو پتا چلا کہ یہ سب کونڈوں نے رنگ دکھایا ہے۔ وزیر کی بیگم کو کونڈوں کی اس کرامت پر یقین نہ آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے شوہر نے یہ مال چوری ڈاکہ کے ذریعے کہیں سے حاصل کیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے ارشاد و کرامت کو جٹلایا، ویسے ہی اس کے میاں سے وزارت کا عہدہ جاتا رہا۔ حاسد و کینہ پرور چھوٹا وزیر غالب آ گیا اور اس نے اس کے میاں کو خائن ثابت کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو معزول کر کے اس کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی اور اسے ملک چھوڑ جانے کا حکم دے دیا۔ جب میاں بیوی شہر سے نکل رہے تھے کہ بیوی کے پاس جو کل 2 درہم تھے، ان میں سے اس نے 1 درہم کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا تاکہ بھوک کے وقت کام آئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا، جس کے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ نئے وزیر نے پھر کاری ضرب لگائی کہ کہیں معزول وزیر نے اسے قتل نہ کر دیا ہو۔ بادشاہ کے حکم سے سرکاری کرندے گئے اور اس میاں بیوی کو لا کر دربار میں حاضر کر دیا۔ جب معزول وزیر کی بیوی کے ہاتھ میں موجود رومال کو کھولا گیا تو اس میں خربوزے کی جگہ شہزادے کا سر بندھا ہوا پایا گیا۔ بادشاہ ان دونوں کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیتا ہے اور انہیں جیل میں بند کرا دیتا ہے۔ جیل میں وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر کوئی ظلم کیا ہو۔ نہ جانے ہمیں کس خطا کی پاداش میں یہ ذلت و رسوائی مل رہی ہے۔ وزیر کی بیگم نے کہا کہ آپ تو بے قصور ہیں، قصوروار تو میں ہوں کہ جس نے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے کونڈوں کا انکار کیا۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی رہی، خلاصی کی صورت میں کونڈے بھرنے کا عزم کرتی ہے۔ ادھر انہوں نے کونڈوں کی عظمت کا اقرار کیا، ادھر شہزادہ شکار سے گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو سلامت دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور وزیر کو جیل سے نکلوا کر ماجرا دریافت کیا تو اس نے ادب و احترام سے کونڈے نہ بھرنے، ان کو جٹلانے اور پھر رات جیل میں توبہ کر کے کونڈے بھرنے کے عہد کا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ بحال کر دیا اور نہ صرف بحال کیا بلکہ خلعت سے بھی نوازا۔ پھر بادشاہ اور وزیر تو کیا، رعایا نے بھی کونڈے بھرنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ سامعین، یہ عجیب و غریب داستان کونڈے بھرنے والوں کی دلیل ہے۔ جو نہ تو آسمان سے نازل ہوئی ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے، نہ خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی طرف منسوب ہے، بلکہ یہ قطعی من گھڑت کہانی ہے جو قرآن و حدیث تو دور کی بات ہے، کسی بھی معتبر کتاب میں مذکور نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے، بلکہ کسی منشی جمیل احمد جمیل کے منظوم کلام میں خوبصورت انداز سے یہ افسانہ ملتا ہے جس کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ الف لیلوی اور ہزار داستان نما ادبی شاہپارہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اسے شریعت مان لیں، اتنی بڑی حماقت کوئی صاحب عقل و دانش مسلمان کیسے کر سکتا ہے، جبکہ جس ہستی یعنی حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف اس داستان کو منسوب کیا گیا ہے، ان سے ایسے متکبرانہ الفاظ کا صادر ہونا قطعاً بعید از عقل ہے۔ ثانیاً، اس داستان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے نہ وزیر، خصوصاً جب کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان سن 80 اور دوسری کے مطابق 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی، اور ان کی وفات پر اتفاق ہے کہ 15 شوال سن 148 ہجری ہے۔ اب آپ تاریخ اسلام کو کھول کر دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عمر عزیز کے پہلے تقریباً 52 سال خلفائے بنی امیہ کے عہد میں گزرے، جنہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ ان تاریخی حقائق کہ مدینہ میں کبھی کوئی بادشاہ تھا نہ اس کا محل، اور نہ کوئی وزیر تھا اور نہ ہی وزیر محل، البتہ جس ادیب و شاعر نے بادشاہ، وزیر اور ان کے محلات بنا ڈالے اسی نے لکڑہارے کا کردار بھی تراش لیا ہے اور ایک ادبی شاہپارہ لکھ مارا جسے ہم لوگوں نے شریعت بنا ڈالا ہے۔ ثالثاً، سابقہ دونوں تاریخی روایات کے مطابق امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش بھی 8 رمضان یا 17 ربیع الاول ہے، 22 رجب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کی تاریخ وفات ہے بلکہ وہ بالاتفاق 15 شوال ہے۔ اب بتائیں کہ یہ لوگ کس خوشی میں کونڈے بھرتے ہیں۔ در حقیقت بعض لوگوں کے نزدیک اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، آپ کے برادر نسبتی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، لہذا وہ تو آمدن اور دانستہ بغض معاویہ کے اظہار کے لیے خوشی مناتے ہیں اور حلوہ پوری کے کونڈے بھر بھر کر تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کی کثیر تعداد بلا سوچے سمجھے نادانستہ ہی ان کی خوشی میں شریک ہو جاتی ہے، اور پہلے تو اندر کا یہ لاوا اندر ہی پکا کرتا تھا اور اندر ہی کھایا جاتا تھا، مگر جب لوگوں کی ایک اور بھیڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی تو اب اسے مذکورہ داستان عجیب کے ذریعے ایک نئی صورت دے دی گئی ہے۔ اس داستان میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی، نظر لغیر اللہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی شان میں توہین و گستاخی کے بھی پہلو نکلتے ہیں، جن کی تفصیل میں جانے کی بجائے سرے دست ایسے من گھڑت قصے کہانیوں کو عمل کی بنیاد بنانے والوں سے صرف اتنا ہی عرض کریں گے، گر ہمی مکتب و ہمی ملا کار طفلاں تمام شد۔ اور آج آئیے ایمان و عقیدہ کی تازگی کے لیے قرآن کریم سے، اللہ تعالیٰ کے بعض ارشادات اور کتب حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات و معمولات کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حاجت مندوں کو مشکلات میں گھر جانے کی شکل میں کسے پکارنا چاہیے اور کس سے مشکل کشائی طلب کرنا چاہیے، اور وہ کون سی ذات ہے جو ایسے وقت میں حاجتیں پوری کرنے اور مشکلات دور کرنے کے لیے سنتی اور مانتی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت 186 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو فرما دیں کہ بے شک میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا انہیں بھی چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات آپ انہیں سنا دیں، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. اور سورہ غافر، جس کا دوسرا نام مومن ہے، اس کی آیت 60 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا. اور سورہ تغابن آیت 13 میں فرمایا، اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالی پر ہی توکل و بھروسہ کریں. ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ بہت قریب ہے، اور پکارنے والے جب بھی اسے پکارتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ ان کی سنتا ہے، بلکہ جو کچھ وہ مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے، کوئی مانگنے والا تو ہو. اور یہ بھی کہ چونکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لہذا اہل ایمان مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھیں اور در در کی خاک نہ چھانتے پھریں. اور اگر کبھی آزمائش کے طور پر اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف آ جائے تو اسے سوائے اس کے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی طاقت رکھتا ہے. جیسا کہ سورہ نمل آیت 62 میں ارشاد الہی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ، کون ہے جو مجبور و بے قرار کی دعا و پکار کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ اور سورہ انعام آیت 17 اور سورہ یونس آیت 107 میں تو صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اسی کے سوا اسے دور کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے. یہاں بات صاف ہو گئی کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے، جس میں کوئی نبی یا ولی اس کا سہیم و شریک ہرگز نہیں ہے. لہذا صدقہ و خیرات صرف اللہ کے نام کریں، یہی ذریعہ ثواب و نجات اور باعث دفع بلا ہے. اور غیر اللہ کے نام پر دی گئی نظر و نیاز نہ صرف یہ کہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو سری شرک بھی ہے، جیسا کہ تفصیل ہم کچھ پہلے ذکر کر چکے ہیں. جب رجب کے یہ کونڈے بھی اسی قبیل میں آتے ہیں، جال سازوں اور شکم پرست جاہلوں نے انہیں رواج دیا ہے، اور کچھ جاننے والے طبقہ کے افراد نے اپنی بھلائی اور فائدہ اسی میں دیکھا کہ لوگوں کو اسی راہ پر چلتے رہنے دینا چاہیے، تاکہ روزی روٹی کا چکر چلنے کے ذرائع میں سے ایک یہ بھی بحال رہے، بلکہ الٹا سیدھے سادھے لوگوں کو ان کے خود ساختہ فضائل سنا کر مزید پختہ کیا، اور کونڈے بھرنے والوں کو گناہوں سے خلاصی اور جنت کی بشارتیں دیں، اور دنیا میں اس فعل کو مرادیں پوری ہونے کا ذریعہ بتایا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت باقر رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ ایک ایسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس میں ایمان کی شمع روشن تھی اور ان کا گھر سونے چاندی کی چمک دمک سے روشن نہ تھا، بلکہ ان کے خاندان نے غربت و افلاس اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے کے باوجود ایمان کی روشنی کو کبھی گل نہیں ہونے دیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی بھی جو کی روٹی مسلسل دو دن تک پیٹ بھر کر نہ کھائی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طاہر قبض کر لی گئی۔ اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ نے تو کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی۔ اور صحیح بخاری میں ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہ مشا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر و احالۃ سنحا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور بدلی ہوئی ہوا والی چربی کا تیل لے کر حاضر ہوا، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زرہ ایک یہودی مدینہ کے یہاں گروی رکھ چکے تھے۔ اور یاد رہے کہ گرداری کے لیے جو لے کر ان کے بدلے میں یہ زرہ گروی رکھی گئی تھی۔ اور کتب حدیث و سیرت میں یہ بات معروف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو اس وقت بھی آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی پڑی تھی۔ بخاری شریف کی اسی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ازواج مطہرات تھیں، بینہما میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما امسا عند آل محمد ساع بر ولا ساع حب، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی رات بھی ایک سا گندم یا ایک سا دانے جمع نہیں رہے۔ سبحان اللہ، بلا بتائیے کہ ایسی مقدس ہستی جس کے خاندان والوں اور اہل بیت کی غربت و افلاس کا یہ عالم تھا اور جس شخصیت نے ایسی پاکیزہ خاندانی تربیت اور عمدہ روایات کے تحت پرورش پائی ہو، انہیں ان کنڈوں کے عمل اور حلوہ پوریوں کا خیال کہاں سے آ گیا؟ اور پھر جب یہ کام تابعین تبا تابعین محدثین و مجتہدین اور آئمہ و فقہا رحمہم اللہ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، تو آج ان کو کونڈے بھرنے والوں کو آخر اس کے جواز کا ثبوت کہاں سے مل گیا ہے؟ اولاً تو روایت و درایت اور نقل و عقل ہر اعتبار سے یہ فعل خود ساختہ و غیر اسلامی ہے۔ ثانیاً ان لوگوں نے اگر ان کونڈوں کو مغفرت کا سستا طریقہ سمجھ کر اختیار کیا ہے اور وہ صرف انہی کے ذریعے جنت پانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یقین کر لیں کہ یہ جنت الحمقاء میں رہنے والی بات ہے، کیونکہ جب تک عمل صالح اور اللہ کی رحمت نہ ہوگی مغفرت ہرگز نہ ہوگی، محض کسی بزرگ کی قرابت کے دعوے بھی کام نہ آئیں گے۔ سورہ ہود کی آیت 45 اور 46 پڑھ کر دیکھ لیں، نبی اللہ نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کنعان کی نسبت کیسا سخت جواب بلکہ ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ سورہ توبہ آیت 113 میں خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین کے لیے دعائے مغفرت و شفاعت کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت 55 معروف آیت الکرسی میں من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ فرما کر واضح فرما دیا ہے کہ دربار الہی میں اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. تو پھر شب و روز اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرنے اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے اعمال کو اختیار کرنے والوں کی نسبت شفاعت کیسے ہوگی؟ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی سفارش ہر گناہگار کے متعلق کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے بندو، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے محض تمناؤں کی بنا پر جنت کے وارث بن جانے کی بجائے مسنون عمل کی دنیا میں آؤ، اور صحیح بخاری و مسلم میں مذکور اس ارشاد نبوی کو پیش نظر رکھو جس میں آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور پورے خاندان و قبیلہ کو الگ الگ مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں اللہ کے حکم کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اور خاص حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یا فاطمہ تو بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد مجھ سے میرے مال میں سے جو کچھ چاہو مانگ لو، لیکن حکم الہی کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اگر عمل کے بغیر محض تمنا اور شفاعت کے سہارے نجات و مغفرت ممکن ہوتی تو ان سادات کو ہوتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں بھی حقیقت واضح فرما دی ہے، تو ان کے مقابلہ میں ہما شما کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالی سمجھنے اور جادہ حق پر چلنے کی توفیق سے نوازے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.